الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغزوا ولا تدابروا وكونوا عبادا لله إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كدب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الهالقة لا أقول تهلق الشعر ولكن تهلق الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني إن ذلك سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جن چیزوں کی خصوصی تاکید فرمائی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے قلب اور اپنے دل کو ہر مومن کی طرف سے پاک اور صاف رکھا جائے اپنے دل میں کسی کے متعلق کوئی عداوت بغض کینہ حسد کوئی غل و غش کوئی میل کچیل کچھ نہ ہو اپنا دل بالکل صاف ہو آئینِ ماست سینہ چو آئینہ داستن کفرست در طریقت ماں کینہ داستن کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ اپنے دل کو جو ہے وہ آئینے کی طرف صاف اور شفاف رکھتے ہیں ہماری اس راہ کے اندر کسی کے متعلق کینہ اور دشمناوٹ رکھنا یہ کفر کا درجہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں سورہ حشر میں جہاں مال غنیمت کے استحقاق کا تذکرہ کیا ہے وہاں سب سے پہلے حضرات مہاجرین ولی الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا اور اس کے بعد والذین تبوا الدار والایمان حضرات انصار کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد امت کے دیگر افراد کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان کہ ان مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے ان کا وظیفہ گویا ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے. گویا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے لیے اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں 27 مرتبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے اگر دعا کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جتنے اہل ایمان روئے زمین پر ہے ان کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کی دعا قبول کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو روزی پہنچائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور آگے ولا تجعل فی قلوبنا، ان کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے واسطے ذرہ برابر بھی میل کچیل نہ رکھی ہو. غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو گویا یہ ہر مومن کا ایک وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں اپنے لیے دعائے مغفرت کرے وہاں تمام اہل ایمان کے لیے بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کو غل و غش سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، اور ہر طرح کی برائی سے پاک اور صاف رکھے. کسی مومن کے متعلق ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی میل نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادا للہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. حسد کا مطلب کیا؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے متعلق دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، گویا جلن ہوتی ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر. یہ تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ایک طرح کا اعتراض ہے. گویا وہ یوں سوچ رہا ہے کہ اللہ میاں نے اس کو یہ کیوں دیا. ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے. ایحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرمائی اس پر ہی حسد کرتے ہیں. اگر ہمارے کسی فیصلے پر ہمارا ماتحت ملازم اور نوکر یہ دل میں یہ اعتراض پیدا کرتا ہو کہ فلانے کو آپ نے کیوں دیا، تو کیا اس کو ہم گوارا کر لیں گے؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ بڑی سخت خطرناک بیماری ہے. حسد کا دل سے پاک ہونا نہایت ضروری ہے. حسد کے ہوتے ہوئے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. آگے والا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ. جب دشمناوٹ ہوتی ہے تو جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ ادھر منہ کر لے گا، یہ ادھر منہ کر لے گا، دونوں ایک دوسرے کو پیٹھ دکھلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہ کرو. وکونوا عبادا للہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. آگے حضور فرماتے ہیں ایک اور ارشاد ہے، ایاکم الحسد، کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. یہ حسد کی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے. آج کل جو ہے ہم نے ظاہری اعمال کی طرف جتنی توجہ دینا شروع کی ہے، یہ قلب کے جو بیماریاں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں. حالانکہ یہ قلب والی بیماریاں سارے ظاہری اعمال کی برکات کو ختم کر دیتی ہیں. یہ تو یہ ایڈز اور کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے. اپنے آپ کو ان رذائل سے پاک اور صاف کرنا اعمال صالحہ پر مداومت سے بڑھ کر کے ہے. پہلا درجہ عقائد کی اصلاح کا ہے، دوسرا درجہ اخلاق کی درستگی کا ہے، اور تیسرا درجہ ہے وہ اعمال صالحہ پر مداومت کا ہے. تمام علماء نے یہ بات بالاتفاق لکھی ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے اخلاق کی طرف سے، یعنی قلب کے ان برائیوں سے اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں. کسی کو بیماری ایڈز ہو جائے تو سب ہمدردی کرتے ہیں، بھائی بیچارہ غریب ہے، ذرا اس کا چندہ کرو، اس کا علاج کراؤ، اس سے ہمدردی. اور ہم اب کسی کو حسد ہو، بغض ہو، کینہ لیے پھرتا ہو تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہ بڑی خطرناک بیماری ساری نیکیوں کو کھا جاتی. حضور فرماتے ہیں فإن الحسن حسد یاکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ گھاس کو کھا جاتی. گھاس کے اندر آگ لگ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ پوری گھاس کو جو ہے جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی لئے حضور فرماتے ہیں قد دب الیکم داؤ الامم قبلکم, اگلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھ کے سرایت کرتی جا رہی ہے. کیا؟ الحسد و البغضاء, حسد اور دشمناوٹ. آگے حضور فرماتے ہیں ہی الحالقہ, کہ یہ دشمناوٹ جو ہے نا وہ مونڈنے والی ہے. کائی کو مونڈتی ہے بھائی؟ بالوں کو مونڈ دیتی ہے. حضور فرماتے ہیں لا اقول تحلق الشعر, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے, ولیکن تحلق الدین, دین کو مونڈ کر کے رکھ دیتی ہے. یہ عداوت جو ہے, معمولی معمولی باتوں میں آج ہم نے اپنا مزاج بنا لیا اپنے بھائیوں کے ساتھ, عداوت کا, دشمناوٹ کا, کینے کا, بغض کا, ذرا ذرا سی باتوں میں ایک دوسرے سے رخ پھیر لیتے ہیں. حالانکہ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں, اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے قلوب ایک دوسرے کے متعلق پاک اور صاف رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت اہم نصیحت فرمائی. حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد تھے, ان سے کہا کوئی سمجھدار بچہ ہو تو ہمارے گھر کے کام کاج کے لیے لے آؤ. تو حضرت ابو طلحہ حضرت انس کو جا کر کے پیش کیا, اور حضرت انس کی اس وقت عمر 10 سال کی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو 20 سال کی عمر تھی. 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. آج کوئی آدمی اگر کسی شیخ کی خدمت میں 2 مہینے رہا ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا, اور یہاں حضرت انس 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی. کیا؟ وہ بڑی اہم نصیحت ہے. یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسیا ولی صفی قلب کا غش لیا دن ففال, اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے, تو ایسا ضرور کرو. گویا ہمیں صبح اور شام ایسی حالت میں کرنی ہے کہ دل میں کسی کے متعلق میل نہ ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی ان ذالک سنتی, اے میرے پیارے بیٹے, یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی, اور جو میرے طریقے سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان مئی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنا سہل طریقہ ہے جنت میں جانے کا, اپنے دل کو ہر مومن کی طرف سے پاک اور صاف رکھا جائے. مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں, حضرات صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. تمام حضرات چوکنے ہو گئے کہ کون ہے. دیکھا ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے, ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں وہ جوتے پکڑے ہوئے تھے. سب نے دیکھا. پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں آپ نے فرمایا ایک جنتی آدمی آ رہا ہے. سب چوکنے ہو گئے, دیکھنے لگے پتہ نہیں کون ہے, کس کے نام کی لاٹری نکلتی ہے. دیکھا وہی صحابی کل والے, اسی حالت میں کہ چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے, بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں اور داخل ہوئے. تیسرے روز پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی آدمی آ رہا ہے. لوگ متوجہ ہوئے, دیکھا وہی صحابی اسی حیات میں وضو کا پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے, بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے داخل ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہونے کے بعد ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرا کچھ گھر والوں کے ساتھ انبنسی ہو گئی ہے, اور میں نے یوں سوچا ہے کہ میں 3 دن کسی دوسری جگہ پر گزار لوں, اگر آپ اجازت دیتے ہوں اپنے پاس رہنے کی تو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. کہا ضرور آئیے, تشریف لائیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ 3 دن جو مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا تو میں دیکھوں گا ان کے کیا اعمال ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین دن سے مسلسل یہ فرما رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے میں گیا ان کے ساتھ تین دن تک, دن میں رات میں برابر ان کے ساتھ رہا. رات کو بھی وہ فرماتے ہیں ویسے نماز کی پابندی اور جو ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام. رات کو کہا کہ باوضو سوتے تھے اور جب کبھی کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے, باقی تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. اب یہ تین دن تک اسی طرح ساتھ رہنے پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسا عمل ان کے اندر نظر نہیں آیا جس کے متعلق ان کا دل یہ گواہی دیتا ہو کہ اس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بشارت سنائی تھی. جب تین دن پورے ہوئے تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ میرا کوئی گھر والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا, بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ تین دن آپ کے ساتھ رہ کر کے آپ کے اعمال کا جائزہ لوں. اور آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل یہ بات ارشاد فرمائی تو میرے جی میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ معلوم تو کروں کون سا وہ عمل ہے آپ کا جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ بشارت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے اعمال تو آپ نے دیکھ لیے. اب یہ مایوس ہو کر وہاں سے جا رہے تھے کہ انہوں نے بلایا اور بلا کر کے کہا ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے متعلق میل رکھتا نہیں. کہا بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ آدمی جنت میں ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلوب کو اہل ایمان کی طرف سے پاک اور صاف رکھیں, کسی کی کوئی حقارت اپنے دل میں نہ ہو, کسی کو حقیر نہ سمجھائے. یہ حقیر سمجھنا یہ بھی بیماری آج کل بہت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا تو بیچارہ کوئی غریب مفلوق الحال ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی, اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے. بھائی مال کی نعمت تو اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ اللہ کے کسی بندے کو آپ حقیر سمجھیں. کسی کو علم دیا تو اب اس کی وجہ سے وہ کسی ایسے آدمی کو جو بیچارہ بے علم ہے اس کو حقیر سمجھنا. کسی کو تقوی اور بزرگی اللہ نے عطا فرمائی, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. اب ہمیں اگر اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے, کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اللہ اگر اپنی توفیق چھین لے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے. اس لیے یہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا آدمی جو بد عمل ہے, عملی خرابی میں مبتلا ہے, اس کی ہمدردی تو ہونی چاہیے, اس کی اصلاح کے لیے کوشش تو ہونی چاہیے, لیکن اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. کیسی بڑی تاکید اہل علم سمجھتے ہیں, یہاں نکیرہ نفی کے ماتحت آیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی نیک بن سکتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں نیکی کی توفیق دیں. قرآن میں خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا, اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو کہ میں بڑا متقی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, بڑا نیک عمل والا ہوں. کس کے دل میں کتنا تقوی اور ڈر ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. اتنی نہ بڑا پاکی ہے داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. یہ ضرورت ہے اس کی کہ آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے. کسی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسی آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو حقیر سمجھنا جائز نہیں. جب اللہ نے اس کو پیدا فرمایا تو ظاہر ہے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ اس کی طرف متوجہ فرمایا تو یہ کتنی بڑی چیز ہو گئی. اب اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اس مخلوق کے متعلق یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے پتہ نہیں کائے کے لیے پیدا کیا. ایک جگہ ایک حکایت دیکھی ایک بزرگ کے ملفوظات میں کہ ایک چھپکلی تھی, اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ چھپکلی آپ نے کیوں پیدا کی. گویا ان کی اس کی پیدائش کا کوئی فائدہ حضرت کو نظر نہیں آیا تو یہ سوال کیا, تو باری تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ موسیٰ یہ چھپکلی کب سے ہم کو یہ پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے قلب کو اس قسم کی چیزوں سے پاک صاف رکھنے کا اہتمام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected elders and friends, very very briefly an introduction to our honorable guest. He is Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Sahab of Gujarat, India. He is the teacher and ustad of many ulama and muftis in many parts of the world and in particular in South Africa. Hazrat's talks are very very enlightening to the heart and leaves a deep impact on one's heart. A very brief summary of what Hazrat has mentioned is, after reciting some verses of the Quran Kareem and one hadith on ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the effect of the cleansing of one's heart and keeping one's heart clean from enmity, animosity, rancor and hatred, he explained that the condition of our heart should be like a mirror, that there shouldn't be any dirt and any animosity, pride or jealousy in our heart for the next person. He has quoted a verse of the Quran Kareem in the 28th juz of the Quran Kareem, wherein Allah tabarak wa ta'ala says, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. The meaning of which is, Allah tabarak wa ta'ala in this surah, he first speaks about the muhajirin, those people that did hijrat from Makkah Mukarram and came to Madinah Munawwara. Thereafter Allah tabarak wa ta'ala speaks about the ansars, those people that helped the muhajirin, and then he speaks about those people that came after the muhajirin and after the ansars. They have some qualities. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, those people that came after them, after the muhajirin and after the ansar, يقولون, they say, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Oh Allah, you forgive us and forgive all those people that have preceded us in the state of Iman. From this we understand that one quality of a mu'min, of a believer, is that he always make istighfar and wishes well for the following Muslim brethren. It is mentioned in one hadith that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, that mu'min, that believer who makes tawbah and make istighfar for the following Muslim brother 27 times a day, Allah tabarak wa ta'ala will reward him and forgive him equivalent to every mu'min on the face of this earth. And Allah tabarak wa ta'ala will make for him very easy his rizq and his sustenance. Further on, Allah tabarak wa ta'ala says that in this verse, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا, that, oh Allah, do not put dirt in our hearts for our following Muslim brethren or for those people that have preceded us. From this we understand that we should keep our hearts very, very clean from our following Muslim brethren. It is mentioned in one hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is reported to have mentioned, لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغدوا وكونوا عباد الله إخوانا, that do not have hasad, do not have jealousy for one another. Do not have enmity and animosity in your hearts for one another. And do not turn your backs away from one another. And when you live, conduct yourself as brothers unto one another. What is this hadith? The first thing, hasad, jealousy, has been mentioned in the hadith. The definition of jealousy is tamanni zawali ni'mah, that when one person has any ni'mat of Allah tabarak wa ta'ala, Allah has given him some good qualities, then this person wishes that that quality not be in him, the quality be taken away from him, and he gets that quality. So this is hasad. And anybody that has this sickness,
It is as though he is objecting to Almighty Allah Tabarak wa Ta'ala. That, oh Allah, why did you give so and so person wealth? Oh Allah, why did you give so and so person knowledge? Oh Allah, why did you give so and so person this ni'mat or that ni'mat? That is actually making objection to Almighty Allah Tabarak wa Ta'ala. In one hadith, Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, Iyakum wal hasad. Stay away from jealousy and stay away from feeling bad for the next person. Hazrat mentioned, unfortunately today, this sickness of jealousy has become very, very widespread. And to such an extent that if a person has jealousy for the next person, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentioned, it wipes out the good deeds of the person. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam even mentioned that it is like how fire, it burns wood. And there's no wood left thereafter. Likewise, whatever good deeds we do, after we have jealousy for the next person, that wipes out all the good deeds of an individual. He says that there's a need for us to pay attention towards these shortcomings within our heart. Say that they're more important than even doing good deeds. The ulama have mentioned that first and foremost, one should rectify his aqaid, his beliefs, to have correct beliefs, whatever are the beliefs of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Second to that is to cleanse our hearts from any kind of dirt and any shortcomings within our hearts. And then third after that is to do good deeds and do good actions. Say that if a person, he has AIDS or any epidemic within him, and how everybody gets worried and how everybody is concerned that they want to make collection for him and seize to his welfare and so forth. Why is it not that whenever we have shortcomings of the heart that is so detrimental to our iman and our faith, why is it that we don't pay that amount of attention to that? And then Hazrat further goes on to mention a hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam predicted and mentioned that the people in the past, whatever shortcomings they had, whatever sicknesses they have, those sicknesses will creep in my ummah. And among those weaknesses and shortcomings, one is the shortcoming. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned those weaknesses, they are very detrimental and very harmful to a person's iman. And that is the sickness of jealousy. Say there's a need for us to cleanse our heart. And for that he quotes a hadith of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Anas radiallahu ta'ala anhu says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, once told him that Ya Bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghashun li ahad faf'al. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam told to Anas radiallahu ta'ala anhu, but a brief introduction to who Anas radiallahu ta'ala anhu was. He was the khadim of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha, when Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam came to Madinah Munawwara, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam told to Abu Talha radiallahu ta'ala anhu that, oh Abu Talha, see if you have a young boy that will be able to be of help and assistance to me. So Abu Talha radiallahu ta'ala brought Anas radiallahu ta'ala anhu, and he stayed in the khidmat and the service of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam for 10 years. So Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam once told to Anas radiallahu ta'ala anhu that, oh my beloved son, Ya Bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghash li ahad faf'al. If it is possible, oh my beloved son, that you spend the morning and you spend the evening in such a way that there's no enmity, there's no animosity, there's no rancor, there's no hatred in your heart for the next person, then really do so. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam further mentioned was that ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي, that this attitude of having the hearts clean, that is my sunnat. And وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي أَحَبَّنِي, and whosoever loves me, he loves my sunnat. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ, and whosoever loves me, he will be with me in jannat and in paradise. This is such a great virtue, and it is such an easy deal for us to gain the paradise of Allah Tabarak wa Ta'ala. And related to this, there is a riwayat in Musnad Ahmad ibn Hanbal that once there was one sahabi, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was seated in a masjid, and Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam mentioned that just now one person who is a jannati, he will be coming in a masjid. So everybody became very alert that who that fortunate person may be. And suddenly one person came, and the way he came, that there was water dripping from his face, and he was holding his shoes in the left hand, and he came in, he sat down, he went away. The following day, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi mentioned the same thing. And the very same way, everybody became very alert to see who is that person to enter into the masjid. He saw that there was one person, he a very simple mind, simple person, water dripping from his face, and his shoes were in the left hand. And the third day, the same thing happened. Thereafter, one sahabi thought to himself that he should go and see what good deed this person does, that Nabi Kareem Sallallahu Alaihi mentioned such great virtue for him. This sahabi, Hadrat Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, he then went to this sahabi and he told to him that I have a problem in my house and I decided to stay 3 days elsewhere. Would you allow me to stay in your house? So the sahabi said, sure, you can stay with me. But his purpose was to observe what was the acts of this person and to know why Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned such a glad tidy for him. See, he stayed there for 3 days. He noticed that he did everything that was a person normally supposed to do. Reading his salat, staying away from sins and so forth. But there wasn't anything so special due to which Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam would have mentioned this kind of glad tiding for him. So, first, yes, at night he used to wake up, he should make a wuzu when he used to wake up at night, turning his body from one end to another end, he probably will make zikr of Allah tabarak wa ta'ala and so forth. But he wouldn't even wake up for tahajjud as well. Yes, he would wake up for Fajr Salah and go for Fajr Salah. 3 days passed like this. So this sahabi told to him that I stayed for you 3 days, I gave you that excuse, but that was not the reason. The actual reason is that when I came 3 days, continuously, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam regarded you and referred to you as a person of Jannat. So, what is that you do? He said, no, look, you stayed with me 3 days and you've seen what I do. There's nothing special that I do. As the person was turning and going away, then Hazrat Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu ta'ala anhu was called back by the Sahabi and told him, yes, there's just one thing that I have a quality in me that I always keep my heart clean from the next person and I make sure no dirt and malice of a next person enters in my heart. And I make heart ihtimam and I make sure that I do not have bad feeling in my heart for the next person. It was then Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu mentioned, yes, it is because of this that Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned. So Hazrat mentioned towards the end, there is a great need for us to keep our hearts very, very clean and remove malice, dirt, jealousy and so forth. If Allah tabarak wa ta'ala has given somebody wealth, what's the point of you having jealousy for that person? If Allah has given somebody knowledge, what's the point of having jealousy for that person? If Allah tabarak wa ta'ala has given somebody good amal and deeds to do, what's the point of objecting on that person? If an employer and an employee, he objects to the employer of whatever the employer does, you think that the employer will not feel bad. So a person who is objecting to the next person actually objecting to Allah tabarak wa ta'ala. So there's a great need for us to cleanse our heart from every kind of dirt, malice and so forth. Allah tabarak wa give us tawfiq wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.
Syntech CD Productions, bringing the sounds of Islam to you.